السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 81. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ان پر لعنت کی گئی اس بنا پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، کھلم کھلا نافرمانی کی، اور وہ منکرات پر روکتے نہیں تھے، یعنی لوگوں کو برا کام کرتے دیکھتے یا برائیاں ہوتی دیکھتے لیکن اس پر روکتے نہیں تھے، تو اسی سبب سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. آئیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہم اتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون. لفظی ترجمہ، ولو كانوا، اور اگر ہوتے وہ، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے رہتے، باللہ اللہ پر، والنبی، اور نبی پر، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الہی طرف اس کی، ما، نہ، اتخذوہم، وہ بناتے ان کو اولیاء دوست، ولکن، اور لیکن، کثیرن، اکثر، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں. اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر تو ہے ہی نافرمان. اس آیت سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم قرآن، اس میں ہم غور و فکر بھی کرتے جا رہے ہیں، تدبر اور عمل، کہ عملی پہلو کیا ہے اور غور و فکر کرنے والی کیا بات ہے. غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے عمل سے گواہی دے گا کہ وہ غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہیں بنائے گا، کیونکہ اولیاء دلی دوست کو کہتے ہیں. اور یہود، یعنی جو اہل کتاب تھے، ان کی دوستی تو دیکھا جائے تو اہل کتاب ہی سے ہونا چاہیے تھا، یا تو نصارہ سے ہوتی ان کی دلی دوستی یا پھر مسلمانوں سے ہوتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ بالکل اس کے برعکس تھا، کہ ان کی ساری دلی وابستگیاں، محبتیں، دلی تعلق، دوستی سب مشرکوں سے تھا. یعنی بعض اوقات تو یہود نے یہ بھی کہا کہ ان مسلمانوں سے اچھے تو یہ مشرک ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ بھلا مسلمانوں سے اچھے مشرک کیسے ہو سکتے؟ تو یہ مشرکوں سے ان کی دوستیاں ایسی تھیں کہ وہ دن رات شرک کرتے دیکھتے، ان کو نافرمانی کرتے دیکھتے، حد سے تجاوز کرتے دیکھتے، نہ برائی پر روکنے والے بنتے یہ، یعنی یہود، اور نہ ہی اس برائی کو برا جانتے تھے. اور مشرکوں سے ان کی دوستیاں بھی ایسی تھیں جیسے کہ جو دلی تعلق ہوتا ہے، اور اسی سے ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا مزید، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت بھی کی گئی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، جیسے قرآن بھی خود گواہی دیتا ہے اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے یا اہل کتاب کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی، ان کے چہروں کو بھی مسخ کر دیا گیا، ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی گئی تھیں، انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا. اور یہ لوگ ہمیشہ انبیاء کی نافرمانیاں ہی کرتے رہے یا ان کے قتل پر اتر آئے. آخرت پر ایمان تو تھا ان کو، زبان سے کہتے تو تھے، لیکن غیر مسلموں سے دوستی اس طرح سے نبھاتے جیسے کہ گویا ان کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، نہ کسی کتاب پر، نہ کسی نبی پر. یعنی بظاہر ان کے اعمال سے یہ لگنے لگا تھا کہ یہ الٹا دیوی دیوتاؤں کی پرستش میں مبتلا ہیں. تو غیر مسلموں سے دوستی کا حال تو پھر یہی ہوگا نا، جب آپ جس قوم کے ساتھ دوستی کریں گے تو پھر آپ بھی ان کے جیسے بنتے چلے جائیں گے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے شرک اور سب کچھ اپنے دین میں داخل کر لیا تھا، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اہل کتاب سے ہی دوستی لگاتے، تاکہ کم از کم اہل کتاب سے دوستی کرتے تو جو عقائد ہے، یعنی عقیدہ درست رہتا کم از کم، اس میں ہم آہنگی ہوتی. لیکن انہوں نے تو الٹا معاملہ کیا، بلکہ وہ اسلام دشمنی میں اتنے بھی اندھے ہو گئے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے پسند کرنے لگے، اور زبانی طور پر بھی مشرکوں سے کہتے تھے کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے ہو. یعنی یہ تو ان کا جملہ ہسٹری میں لکھ لیا گیا. اب آپ سوچے کہ جو قوم، جو اللہ کو ماننے والی قوم ہو، اگر وہ ایسا کہے تو سوچے کہ اس کی بگاڑ کی کیا حالت ہوگی. تو ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی دلی دوستیاں، دلی وابستگیاں کس سے ہو؟ اہل ایمان سے ہی ہوں، اہل کتاب سے ہی ہوں، نہ کہ نان مسلم سے. تو اصل میں انسان کا عمل ہی گواہی دے دیتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے. اور ان کو جو نافرمان کہا گیا فاسق، کیونکہ فاسق ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہود مسلمان قوم تھی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار کراس کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو بار بار توڑنے والا، فا سین قاف اس کا روٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے نافرمان لوگ جو مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو پھر فاسق کہا گیا۔ تو کتنا برا سودا تھا جو انہوں نے کمایا، انہوں نے جان بوجھ کر اولیاء بنائے، یعنی دلی دوست بنائے، کس کو؟ کفار کو۔ تو اگر ان کا ایمان ہوتا تو یہ کبھی بھی پھر اس طرح سے مشرکوں کو دوست نہ بناتے، اور پہلے سے جو وہ کام تو کرتے آ ہی رہتے، یعنی برائیوں پر نہ روکنا۔ تو اگر وہ اللہ پیغمبر پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ایمان رکھتے تو کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ پر ایمان یہ بندے پر واجب ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ وہ اپنے رب سے، اس کے ماننے والوں سے، یعنی مسلمانوں سے دلی محبت رکھے، اور ان سے عداوت رکھے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن وہ لوگ نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، اور اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کی بجائے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے محبت رکھی۔ تو اس لیے کہا گیا، چونکہ وہ جو ریکوائرمنٹ تھی، جو صحیح شرائط تھی ایک مسلمان ہونے کے لیے، جب وہ اس پر پورا نہیں اترے تو اس لیے پھر ان کو کہا گیا کہ وہ فاسق ہیں، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت سے خارج ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کے تعلقات رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو بھی اپنے دوست احباب کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں سوچ سمجھ کر دوست احباب بنانا چاہیے، انہی لوگوں کو ہم اپنا دوست بنائیں یا انہی سے فرینڈ شپ کریں جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اور دلی تعلق ہمارا صرف ان لوگوں سے ہو جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں، اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہ عملی ثبوت ہوگا اصل میں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ نصارہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لَتَجِدَنَّ، البتہ تو ضرور پائے گا، اشدہ سب سے شدید، لام جب لگتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، الناس انسانوں میں، عداوتن بلحاظ دشمنی کے، للذین لیے ان کے جو آمنوں و ایمان لائے، الیہود یہود، والذین اور جنہوں نے اشرکو شرک کیا یا شریک کیا انہوں نے، ولتجدن اور البتہ تو ضرور پائے گا، اقربہم زیادہ قریب ان میں سے، مودہ دوستی میں، للذین لیے ان کے جو آمنوں و ایمان لائے، الذین جنہوں نے قالو کہا انہوں نے، انا نصارہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک وہ، بئن بوجہ بے شک، منہم ان میں سے، قسسینا عالم ہیں، ورہبانن اور راہب، وانہم اور بے شک وہ، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے۔ قسسین علماء النصارہ، یعنی جو نصارہ کے جو علماء تھے ان کو قسسین کہا گیا ہے، اور رہبان عباد النصارہ، ان کی عبادت گزار جس میں جن میں زہد پایا جائے۔ اب اس آیت کے بارے میں ہمارے مفسرین، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی میں نصارہ آج مسلمانوں کی محبت میں گرفتار ہیں، یا یہود کے مقابلے میں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں اصل میں۔ ہاں، جو اسلام لے آئے، جو ایمان لے آئے، یقیناً وہ مسلمانوں سے محبت کریں گے، لیکن تمام نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں اس کے بارے میں، ابن تیمیہ ہیں، امام بغوی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، کہ کون لوگ ہیں وہ نصارہ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، تو کیا یہ واقعی میں مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے کرسیڈ کے نام پر مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا کہ مسلمانوں کی لاشیں بچھا دیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا یروشلم ان لوگوں نے مسلمانوں سے واپس فتح کیا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا، اتنا اس نے قتل عام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں کو بچھا کر اس پر وہ لوگ چلنے لگے تھے۔ اتنا قتل عام ہوا کہ خون ہی خون تھا ہر طرف، اور لاشیں ہی لاشیں پھیلی تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے دوبارہ، صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ جب یروشلم یعنی بیت المقدس کو فتح کیا، تو انہوں نے اسٹرکٹلی منع کیا تھا کہ کسی بھی غیر مسلم یعنی نصارہ کی کوئی جان نہیں لے گا بلا وجہ، اور انہوں نے خود اپنی نگرانی میں ان کو کہا تھا کہ جس کو یہاں رہنا ہے وہ رہے، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جو یہاں سے جانا چاہتا ہے، یعنی جو بھی کرسچن یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ اور اسی لیے بعض جو سیرت نگار ہیں، جو ہسٹورین ہیں، یعنی غیر مسلم ہسٹورین، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ صلاح الدین ایوبی اندر سے نصارہ کے بہت فیور میں تھا یا ان کا دوست تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے جو کیا تھا رحمہ اللہ علیہ نے، وہ اسلام کے جو اصول ہیں جنگ کے اس کے پیش نظر کیا تھا. یعنی ایک طرح سے انہوں نے اسلام کو ریپرزینٹ کیا تھا کہ اسلام میں ایون جنگ بھی ہوتی ہے تو کتنے پرامن طریقے سے اور کتنے عدل اور انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایک بھی اہل کتاب میں سے کسی کا بلا وجہ خون نہیں بہایا گیا، ان کو پروٹیکشن حاصل تھا. تو یہ ہوتے ہیں مسلمان اور وہ ہوتے ہیں نصارہ یا یہود. تو یہ کون لوگوں کی بات ہے؟ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اوپینین ہے کہ یہ مسلمان ہی تھے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد ہی ان کو چونکہ جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی گئی نا. تو اس میں امام بغوی رحمہ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ تمام نصارہ اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی جو بات کہی گئی نا کہ تم پاؤ گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے سے قریب تر پاؤں گے. وجہ یہ کہ ان میں عبادت گزار عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے یا وہ متکبر نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی نصارہ اس میں شامل ہیں، ورنہ نصارہ نے تو خود اس بات کا ثبوت دیا کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہر جگہ. جب اسپین سے مسلمانوں کو نکالا گیا تو آپ اگر وہ ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے، یقین جانیے کئی کئی دن تک نیند نہیں آتی ہے وہ واقعات پڑھ کے. کہا جاتا ہے ایک جگہ مسلمانوں کو جمع کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو مسلم کنٹریز بھیجے ہیں تو کشتی میں سوار ہو جاؤ. سارے مسلمان بےچارے اس امید پر کشتی میں بھر کر سوار ہو جاتے اور پھر عین بیچ میں اس کشتی میں آگ لگا دی جاتی یا اس کشتی کو الٹا دیا جاتا. پھر جو مسلمانوں کے گھروں میں کہیں غلطی سے قرآن مل جاتا یا قرآن پڑھنے کی آواز آ جاتی یا کوئی مسلمان اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں بپٹائز کرنا، جب وہ بچے کو زعفران کے رنگ میں رنگتے ہیں کرسچن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر کوئی مسلمان انکار کرتا اپنے بچے کو زعفرانی رنگ میں رنگنے سے تو وہاں کے جو حکمران تھے یا گورنرز تھے تو سر عام اس بچے کو اور اس کے بچے کے ماں باپ کو پھانسی دے کر گلی کے نکڑ پر یا چوراہے پر لٹکا دیا جاتا تھا کئی کئی دن تک اس کی لاش کو، کہ آئندہ کو یہ ہمت نہ کرنے، نہیں زبردستی کرسچن بنایا گیا. تو اگر آپ ان کے ظلم و ستم کے واقعات پڑھیں گے، انہوں نے تو خود اپنے لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کیا تو مسلمانوں پر تو بہت ظلم کریں گے. تو یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے، تو یہاں تمام نصارہ کی بات نہیں کی جا رہی کہ تمام نصارہ بہت نرم دل ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے قریب ہوتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ یہ ان مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو رسول اکرم پر ایمان لے آئے تھے نصارہ میں سے، جیسے کہ نجاشی یا وہ وفد جو رسول اکرم کے پاس آیا تھا اور قرآن سن کر وہ لوگ رو پڑے تھے، تو وہ لوگ جو مسلمان ہوئے. تو اس میں امام بغوی رحمہ اللہ کہتے کہ تمام نصارہ اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کی عداوت میں تو یہود اور چاہے وہ نصارہ ہو تم سب کو برابر ہی پاؤ گے. تخریب کاری میں جو انہوں نے شہر کے شہر جلائے یا تخریب پھیلائی یا مسجدوں کو منہدم کیا یا مسلمانوں کو جلایا یا مصحف کو جلا دیا گیا. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسپین میں مصحف کو جلایا گیا اور مصحف رکھنا قانونی جرم قرار پایا وہاں پر، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہاں کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ جو اسلام لے آئے تھے، جو مسلمان بن گئے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ذالک بھی انا منہم قصصین و رہبانہ، قصصین و رہبانہ یہ جو علماء متزہدین یعنی جو زاہد علماء ہوتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، جو عبادت خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ان کی عبادت خانے سوامی ہیں، جو بھی ان کے عبادت خانے ہیں، تو جو مسلسل عبادت میں لگے رہتے ہیں اور جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور زہد یعنی تقوی بھی ہوتا ہے اور وہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور جن کا دل اللہ کی طرف ملتفت ہو جاتا ہے اور ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت طاری ہوتی ہے ان کے دلوں پر اور جو سختی ہے وہ ان کے دلوں سے زائل ہو جاتی ہے. تو مشرکین اور یہود بے شک شدت میں اور آگے ہیں مزید، لیکن ان کے مقابلے میں تم تھوڑا سا نرم دل پاؤ گے. اور ویسے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی آج جو کثرت سے اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں کون لوگ ہیں، کون سے لوگ ہم کو ملتے ہیں جو کثرت سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں؟ اکثریت جو مسلمان ہونے کی ہم کو پتہ چلتی ہے کن لوگوں کی پتہ چلتی ہے؟ نصارہ، جو ویسٹرن کنٹریز کے کرسچن لوگ ہیں وہ زیادہ اسلام قبول کریں، بلکہ میجورٹی. یعنی اتنی کثرت سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے نصارہ کی، کرسچنز کی، تو یہود اور مشرکین کے مقابلے میں آپ ان کو تھوڑا سا اسلام کے تعلق سے نرم دل پاؤ گے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ ظلم کرنے پر جب وہ آتے ہیں تو مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے، نہیں، بلکہ پرانی تاریخ اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیا، بلکہ محلے کے محلے انہوں نے جلا دیے اور کشتیوں کی کشتیاں انہوں نے الٹ دی، مصحف کو جلایا، اور مصحف رکھنا انہوں نے جرم قرار دے دیا تھا، اس قدر ظلم کیا انہوں نے مسلمانوں پر۔ تو یہاں پر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمام نہیں بلکہ نصارہ میں سے وہ لوگ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام دشمنی میں یہود تو بہت زیادہ ہی اندھے ہو گئے تھے اور مشرکین بھی، لیکن نصارہ تھوڑے کم تر دشمن تھے سمجھے۔ تو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی ہے کہ کیوں وہ لوگ دشمنی میں کم ہیں، کہ ان میں عالم لوگ موجود ہیں۔ تو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ عالم سے مراد ہمیشہ عالم میں باعمل عالم ہوتا ہے، یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو وہ عالم ہی نہیں کہلاتا اصل اسلامی دنیا میں۔ دوسرا، ان میں ایسے مشائخ، ایسے شیخ موجود ہیں جو یعنی بزرگ ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ متکبر نہیں ہوتے بلکہ ان کا تواضع اور عاجزی پائی جاتی ہے، منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں اگر ہم یہود کو دیکھتے ہیں تو یہ علماء یہود اللہ کی آیت کو بیچ کھاتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور ان میں رہبان یا مشائخ نہیں تھے بلکہ پوری قوم حب دنیا میں مبتلا تھی۔ سود خوری اور حرام کمانا یہ ان کے اندر عام تھا اور اس سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ ہر جائز ناجائز ذریعے سے دولت حاصل کرنا ان کا پہلا مقصد تھا۔ اور پھر انہی منکرات کا اثر تھا کہ ان کے دل انتہائی سخت ہو گئے، بخیل ہو گئے، متکبر بن گئے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، سلام بن ابی الحقیق، ہوئی بن اختب، یہ سب کے سب بہت ہی متکبر تھے اور بہت ہی زیادہ رسول اکرم کی دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں جو ہرقل تھا، شہنشاہ روم، کم از کم اس نے رسول اکرم کے خط کو اچھے سے ایکسپٹ کیا، رسول اکرم کے بارے میں اچھی باتیں بھی کہیں کہ وہ اگر میرے پاس ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا اور ان کے پیر دھوتا، یہ بھی اس نے کہا تھا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا اس نے۔ پھر مقوقس تھا، شاہ مصر، اور نجاشی، حبشہ کا بادشاہ۔ ان کا اگر ہم کردار دیکھیں گے تو دوسروں کی نسبت یہ لوگ مسلمانوں کے تعلق سے تھوڑے سے نرم دل تھے۔ تو اختلافات تو تھے آپس میں ان لوگوں کی اور مسلمانوں کے بھی، لیکن وہ دوسروں کی نسبت کم رکھتے تھے درجہ۔ اور یہود کا اسلام دشمنی کے بارے میں یہ حال تھا کہ کئی دفعہ انہوں نے رسول اکرم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، بلکہ اپنی طرف سے تو زہر دے بھی چکے تھے رسول اکرم کو، لیکن اللہ تعالی نے یہود کے شر سے رسول اللہ کو بچا لیا۔ جادو کیا تھا بہت سخت قسم کا، زہریلی بکری کھلائی ایک بار، اور ایک بار چھت کے اوپر سے آپ پر ایک بھاری پتھر گرانا چاہتے تھے جبکہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود ہمیشہ دشمنی میں آگے ہی رہے، خود رسول اکرم کے بھی اور تمام مسلمانوں کے بھی۔ تو اصل میں ان لوگوں میں کچھ اللہ سے ڈرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ تھوڑے سے دوستی سے قریب تر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے بات کہ عداوت اور دشمنی میں اور مسلمانوں کے خلاف بھاگ دوڑ کرنے میں تم سب سے زیادہ یہود کو اور مشرکین کو پاؤ گے، اور نزدیک نصارہ کو۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ریزن بھی بتا دیا کہ ان میں کچھ قصصین ہیں، کچھ رہبان ہیں، یعنی عالم بھی اور مشائخ بھی، یعنی ان کے اندر علماء، زہاد اور عبادت خانوں میں عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کیونکہ زہد کے ساتھ علم اور اسی طرح عبادت کے ساتھ علم، یہ ایسی چیز ہے جو قلب کو لطیف اور دقیق بنا دیتی ہے، یعنی دل میں نرمی پیدا کرتی ہے، رقت طاری کرتی ہے، اور انسان کے اندر موجود سختی اور جو جفا ہے اس کو زائل کر دیتی ہے۔ جبکہ یہود میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے تھے نصارہ، یعنی ان کے اندر حق کی اتباع کرنے کی صفت پائی جاتی ہے، سرکشی نہیں کرتے، اور یہی چیز ان کے لیے مسلمانوں سے قربت کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ جو تواضع اختیار کرے گا، منکسر المزاج ہوگا، وہی اسلام کی طرف بھاگا آئے گا۔ جو تکبر میں مبتلا ہوگا وہ کبھی اسلام سے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام بھی ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا ہمارے پاس کوئی بڑی اچھی چیز آ گئی، اگر اللہ تعالیٰ نے حسن یا خوبصورتی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اچھا شوہر یا اچھے بچے دے دیے، یا مال و دولت سے نواز دیا، یا اچھی کار، یا جو بھی اچھی جو بھی چیزیں، گھر دے دیا، اب ہماری کہ ہم تکبر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر تو مسلمان میں پایا ہی نہیں جاتا ہے، اور تکبر تو کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا، تکبر تو اللہ کی چادر ہے نا۔ تو تکبر کیسے کر سکتا ہے بھلا انسان؟ تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں بہت ہی اہم بات سیکھنے کو پتہ چلتی ہے کہ تکبر انسان کو اللہ تعالی سے دور لے جاتا ہے، نبی سے دور لے جاتا ہے، مسلمانوں سے دور لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، نبی کی اتباع سکھاتی ہے، اور مومنوں سے بھی قریب کرتی ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ تو جس چیز میں بھی تواضع یا انکساری یا عاجزی آ گئی، وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے دین کا تو مزاج ہی نہیں ہے یہ کہ کوئی تکبر کرے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے. آپ خود دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کبھی اپنے لیے کوئی اسپیشل لباس نہیں سلوایا, آپ نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ جب آئیں محفل میں اور لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں, نہیں بلکہ آپ نے الٹا منع کیا تھا صحابہ کو, اور یہ بھی پتا تھا کہ جو دل میں یہ خواہش رکھے کہ اس کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر ایسے شخص کو وعید بھی سنائی تھی. تو ہم اپنے ہی دل میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں, کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا بھی رہے تو اس کے سوچنے سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا. تو تعریف کے لائق اور کبریائی کے قابل کوئی ذات ہے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا انسان کبھی اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ کرے. اس آیت سے خاص طور سے کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ہم اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں. آیت نمبر 83, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا جب وہ اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں, اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہم ایمان لے آئے, لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. بہنا یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا, تفید من الدمعی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا. یہاں پر نیک لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب بھی وہ حق کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو مومنوں کا حال کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان اللہ, کہ بے شک مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا آج واقعی میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کی آیت پڑھیں تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر اتنا گہرا ہو کہ ہمارے دل کانپ جائیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اللہ کی آیت سمجھ میں آنے لگے گی. جو لوگ ترجمہ جانتے ہیں قرآن کا یا جو لوگ تعلیم القرآن کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے تو کیسے دل کھینچتا ہے قرآن کی طرف, کیسے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نماز میں, اسپیشلی تراویح میں, تو آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت ہی عجیب سی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنا ختم ہی نہ ہو, ہم سنتے رہیں بار بار اس قرآن کو, کیونکہ اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر پڑتا ہے. اور اس لیے تو جو کہا گیا تھا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف, کہ دل پر جب ہم نہیں لیں گے اس کتاب کو, اپنے دل پر محسوس نہیں کریں گے, اس کو وہ اثر نہیں ہو سکتا. تو اس کتاب کو اپنے دل پر لے کر دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, جو اللہ کا کلام ہے, سبحان اللہ وہ اتنا بہترین ہے اللہ کا کلام کہ اس کو سنتے ہی دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. تو قرآن کا اگر دیکھا جائے تو نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں, ان کے ایمان میں اضافہ ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہم یہ جانتے ہیں, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن کی جب ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو آپ وہ اللہ سے طلب کرتے تھے, مانگتے تھے, اور جب عذاب کا ذکر آتا تو آپ اس سے پناہ طلب کرتے تھے, اور بعض دفعہ قرآن پڑھتے وقت آپ کو رونا بھی آ جاتا تھا. بلکہ جس وقت سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ کی داڑھی تر ہو گئی روتے روتے. تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا یہ ایکچولی عین فطرت ہے, اور یہ اس کا حق بھی ہے, یہ اس کا تقاضا ہے اصل میں, یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس قرآن کو, اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. کیونکہ جو بھی اہل حق سنتے ہیں, جیسے نجاشی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسلمان مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر رسول اکرم کے کہنے پر آپ لوگ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف, جب وہاں پر جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے دربار میں تقریر کی اور سورہ مریم پڑھ سنایا, تو آپ دیکھیں کہ نجاشی کا کیا حال ہوا تھا. جو بادشاہ تھا اسمہ نجاشی, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور اس نے کفار مکہ کے جو سارے ہدیے تھے, اتنے قیمتی قیمتی ہدیے, ان کو واپس لوٹا دے کہ مجھے یہ ہدیے نہیں چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, یہ رشوت نہیں چاہیے مجھے, اور مسلمانوں کو کہا کہ تم آرام سے یہاں رہو. اور اسی لیے وہ دل میں مسلمان بھی ہو گیا تھا, یا اس نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا تھا, انہیں لوگوں کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ جب وہ اس کی وفات ہوئی تھی تب رسول اکرم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، کیونکہ وہاں پر کوئی مسلمان نہ تھا نجاشی کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو لہٰذا رسول اکرم نے خود اس کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا. انہیں یہ بات کی دلیل ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر بھی دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی، صحیح بخاری. تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا نجاشی، لیکن وہ اسلام لے آیا تھا. تو بہرحال جب جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اللہ کی آیت پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا کہ واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس تبصرے پر جو درباری تھے حالانکہ وہ ناراض بھی ہوئے اس سے، تو نجاشی نے کہا کہ چاہے تم اب ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور اس نے اپنے ملک میں کھلے دل سے رہنے کی اجازت دی تھی مسلمانوں کو. اور اس نے جو ایک وفد بھیجا تھا رسول اکرم کے پاس، جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے آنسو بہنے لگے اور زبان سے ربنا آمنا کے الفاظ نکلنے لگے. سبحان اللہ، واقعی میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہی نہیں، قرآن کی آیت کا تقاضا ہی یہ ہے. جیسے کہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں یا جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کر روتے ہیں، یعنی ان کے دل سخت نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، وہ حزن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نہ سکتہ نہ موت تاری نہیں ہو جاتی، یعنی ان کے دل اتنے سخت نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حزن و ملال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 23 میں بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. 23 آیت نمبر ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدى اللہ یھدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد. کہ اللہ تعالی نے بہترین کلام نازل کیا ہے، اس کی آیات متشابہات میں سے ہیں، دہرائی جانے والی ہیں. جب اس کو لوگ سنتے ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو ان کی جو اسکن ہے، ان کی کھالیں اللہ کی خشیت سے نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد سے نرم پڑ جاتے ہیں یا ان کو جلا ملتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہدایت ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت عطا کرتا ہے اور جو جس کو چاہے گمراہی میں ڈالتا ہے، یعنی جو گمراہی میں جانے کا فیصلہ کر ہی لے تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کا کلام تو جلد پر اثر رکھتا ہے، یعنی کلام اللہ. اور صحابہ کرام، آپ دیکھیں کئی صحابہ تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ سفیر بنا کر بھیجا اور وہاں پر جن لوگوں نے رسول اکرم کے سفیر کی بات سنی اور قرآن کی آیتوں کو سنا، اور اسے سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے اور ایک صحابی تھے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، کہ جب مصعب بن عمیر نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھ کر سن دو نا ایک بار یہ اللہ کا کلام، یہ بات، اور وہ غصہ ہو رہے تھے اور سننے کو تیار نہیں تھے اور جھڑک رہے تھے مصعب بن عمیر کو، اور مصعب بن عمیر نے انتہائی محبت اور خوش اسلوبی سے کہا کہ آپ ایک بار سن تو لیں. اور جیسے ہی انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کے چہرے کا رنگ ہی متغیر ہو گیا، ان کی اسکن کہا جاتا ہے کہ ان کے اسکن پر جو بال تھے وہ کھڑے ہو گئے. تو آپ دیکھیں قرآن کا اثر ہوتا ہے اور واقعی میں ہوتا ہے. تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جب وہ رسول اکرم سے ملنے گئے، کیوں کفار مکہ منع کرتے تھے کہ تم قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ ساحرانہ کلام ہے، کہتے تھے وہ لوگ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ساحرانہ کلام نہیں بلکہ واقعی میں سچا کلام ہے تو یہ دل پر اثر کرتا ہے. وہ لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو طفیل بن عمرو دوسی کانوں میں انگلیاں ڈالے گھوم رہے تھے مکہ میں، لیکن بعد میں خود ہی کہنے لگے کہ میں اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں، اگر کلام جو اچھا ہوا تو میں اس کو پرکھنے کی ایبلٹی رکھتا ہوں، میں خود پرکھ لوں گا کہ کیا چیز ہے، کون سا کلام ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا تو واقعی میں ان کی کیفیت ہی بدل گئی اور فوراً اسلام قبول کر لیا. تو یہ انسان کے جسم پر، اس کے دلوں پر اثر کرتا ہے قرآن. اور یہ قرآن پڑھ کر جب اگر آپ کے دل پر اثر نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لیجیے کہ کہیں کوئی خرابی ہے، کہیں کوئی کھٹک موجود ہے، یا کہیں کوئی ایسی بات ہے جو اس کلام کا اثر آپ کے دل پر ہونے نہیں دے رہی. تو قرآن پڑھ کر اگر دلوں پر اثر نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے، یا اس کلام کو جیسے ہم نے لینا چاہیے تھا ویسے ہم نے لیا نہیں اس کو. تو یہ تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ انسان کو غور و فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے سن کر انسان کے جلد پر اثر ہوتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہترین کلام اتارا ہے، نزل احسن الحدیث، اور اس کی آیتیں کیسی ہیں، ملتی جلتی بھی ہیں، دہرائی جانے والی بھی ہیں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا, اور وہ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہمارا نام لکھ دیجیے, کیونکہ یہ امت کون سی ہے؟ شہدا کی امت ہے, یعنی ہم کو گواہ بنایا گیا ہے نا تمام لوگوں پر, امت وسط ہم کو کہا گیا ہے. تو جو نصارہ تھے, جو عبادت میں معتدل تھے, جنہوں نے غلو نہیں کیا اور جو اسلام لے آئے, وہ لوگ ان سے مراد ہیں. تو لہٰذا ان کی شہادت بھی لکھ دی گئی. پھر حاصل مطلب کیا ہوا؟ ان سب سے اہم بات جو ہم کو سیکھنے کو ملی کہ اس قرآن پڑھ کر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے. ہماری دوستیاں, ہماری محبتیں, ہماری ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو, نہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو باعمل عالم ہوتے ہیں, یعنی جو قصصین یا رہبان ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے. جو علم انسان کے اندر حلم پیدا کرتا ہے, اور جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد اکڑتے چلے جاتے ہیں اور مزید تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ اصل عالم نہیں ہے, بلکہ انہوں نے علم کو کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا. کیونکہ علم تو انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے, اس کو نرم مزاج بناتا ہے, اس کو سختی پر قائم نہیں رہنے دیتا. عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کتنے سخت مزاج تھے, لیکن قرآن کی آیتیں, قرآن کے احکامات پر کیسے ان کا دل نرم ہو جاتا تھا, اور کیسے وہ درگزر کا معاملہ کرتے تھے. تو قرآن پڑھنے سے انسان کی در عاجزی ہوتی ہے. تو بہرحال پھر قابل عمل جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے تو یعنی ہم چونکہ پورا پیج ہم پڑھ رہے تھے, اور پچھلی دفعہ ہم نے آدھا ہی کیا تھا 80 تک, کہ ہم کو اس بات پر یعنی جو شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہوگا ہمارا اللہ کے کلام پر, وہ کیا ہوگا کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں. کہ ایک تو معروف کا حکم دینا ہے اور منکر سے روکنا ہے, اور لوگوں کو اللہ کی طرف, اللہ کی دین کی طرف بلانا ہے, رسولوں کی رسالت کے بارے میں ان کو بتانا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک حکمت میں سے ہے, یا اللہ کی طرف سے رحمت میں سے ہے, کہ انسان منکرات کا انکار کرے. جیسے اس میں بہت ساری برائیاں آ جاتی ہیں منکرات میں, غیبت ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہے, ظلم ہے, وہ ساری چیزیں, یہ چغلی ہے. تو جیسے یہود کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, کہ وہ منکر کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے. تو منکر کو دیکھ کر روکنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے اصل میں, کہ کسی اور کو بھی برا کام کرتے ہوئے آپ نہ دیکھیں, یعنی آپ کا دل بے چین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامل کرتے ہوئے دیکھ کر, اور آپ اس کی وجہ سے اس کو سامنے والے کو روک دیں. اور تیسری بات یہ کہ توازو اختیار کی جائے لوگوں کے لیے بھی, اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تکبر کیا تھا, یا کبھی ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی, یا آج ہے اگر ایسی خرابی پیدا دل میں, تو اس کو دل سے جھٹک دیں, نکال دیں, اور نرمی اختیار کریں, عاجزی اختیار کریں, اور ایسا جملہ کہیں لوگوں سے جو ان کے دل میں اتر جائے, جس جو مٹھاس لیے ہوئے ہو, اچھی بات کہیں, اور احسان والا معاملہ کریں, اور جو ضعیف اور مسکین ہے اسپیشلی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. کیونکہ اچھے امیروں کے ساتھ تو ہر کوئی کر لیتا ہے, اصل چیز ہے غریب کو وہ رسپیکٹ دینا اور اس کی مدد کرنا, یعنی کمزور کو سہارا دینا. اور تکبر سے ہم کو بچنا ہے, کیونکہ تکبر انسان کو بالکل ہی کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے. اور تکبر اصل میں عربی زبان میں اس کے لیے خیل کا لفظ آتا ہے نا, خیل گھوڑے کو کہتے ہیں, جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ خیالی پلاؤ بنانا, بس بیٹھے بیٹھے امیجنیشنز, پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے لیکن بس ہواؤں میں سمجھیں تلوار لڑا رہے ہیں. تو تکبر خود پسندی ہوتی ہے جس کی کوئی جڑ یا بیس نہیں ہوتی. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر نہ کرے. اور اللہ کے رسول کیا دعا کرتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی رہنے دے, اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا خاتمہ کرنا. سبحان اللہ. اور جو قابل توجہ قابل غور باتیں ہیں کہ نافرمانی اور حدود کا کراس کر جانا, یہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں, یعنی اس کے لیے خسارے کا باعث ہیں. اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ دین کے عظیم ستون ہیں. جو اس کو ترک کرتا ہے, یعنی اس سے پہلے جن لوگوں نے اس کو ترک کیا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو, تو انہی کے اوپر لعنت کی گئی, یعنی وہ لعنت کے مستحق قرار پائے, یا لعنت کا سبب ٹھہری وہ قومیں یا وہ لوگ. تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دین سے پھر جاتے ہیں, یا دلی دوستیاں غیر مسلموں سے رکھتے ہیں یا ان کے تعلقات غیر مسلموں سے ہوتے ہیں تو یہی چیز بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, تکبر سے بچنا ہوگا, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا. اور ویسے بھی یہ بات ہم جانتے ہیں, کئی احادیث ہم کو اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا تو تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کی لیکن سزا سب کو ملتی ہے, تو وہی والا معاملہ ہے کہ چند لوگوں کے یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے سزا سب کو پھر ملتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کچھ جن کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ضروری ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور یہ کہ برائیوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے, ہمیشہ برائیوں کو دیکھ کر اس پر ضرور زبان اٹھائیں, اس کو ہاتھ سے روکیں, اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو بہرحال دو ہوم ورک تھے آپ لوگوں کے لیے, دو الفاظ کے ہوم ورک میں دینا چاہ رہی ہوں, چاہے تو آپ لوگ لکھ لیں کہ احبار اور رہبان, کہ اس کا جو مفردات القرآن سے یہ جو عربی سے اردو ڈکشنری ہے وہاں سے اس کا مطلب دیکھ کر آئیں. قصیسین اور رہبان یہ دو لفظ, سوری میں نے غلطی سے احبار کہا تھا شاید, قصیسین اور رہبان یہ دونوں کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال عاجزی اپنے اندر پیدا کریں, عاجزی انسان کے اندر بہت خیر اور بھلائی لاتی ہے. تو جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ صراحی سر نکو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. بہت اچھا سوال ہے کہ جیسے نان مسلم کنٹریز میں ہم رہتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, پڑوس میں ہوتے ہیں وہ لوگ, جاب میں ساتھ میں ہوتے ہیں, تو دیکھیں معاملات کرنا جائز ہے ان کے ساتھ, موالات جائز نہیں ہے. آپ دوستی برائے دوستی کر سکتے ہیں ان سے, کیونکہ اچھے تعلقات تو آپ رکھیں گے ان سے, کیونکہ اگر اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. تو لین دین ہو سکتا ہے ان سے, دوستی ہو سکتی ہے ان سے, لیکن دلی دوستی نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ بزنس ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو سکتا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں تھے تو اس میں وہاں یہود بھی تھے نان مسلمس تھے, اور کچھ ابھی مشرق بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, نصارہ بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں یہود نے آپ کو وہ کھانے کا گوشت پیش کیا ہے نا, بکری کا گوشت, تو وہ ایک نان مسلم کے یہاں سے تو آیا تھا, یعنی یہود کے یہاں سے آیا تھا, آپ نے کھا لیا اسے, لیکن اس میں زہر ملا ہوا تھا. تو ایون نان مسلم کے ساتھ جو لین دین ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں, خرید و فروخت ہو سکتی ہے. جو گھر میں کوئی چیز بنی ہے اور ہم اچھی چیز بنا کر بھیجتے ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے, اور پڑوسیوں کے حقوق میں مسلم نان مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمان غیر مسلموں سے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں لیکن دلی دوستی نہیں رکھ سکتے. دلی دوستی کا مطلب کیا ہوگا کہ کہتے ہیں ہم نوالا وہ ہم پیالا, کیونکہ جب اگر دلی دوستی ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ کی نمازوں پر اثرات پڑیں گے, کیونکہ جو نان مسلم سے وہ بہت سارے ایسے حرام کام بھی کرتے ہیں جیسے شراب پینا وغیرہ, تو آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ رہیں گے تو کیا ہوگا, ایسا نہ کہ ان کو شراب پیتے دیکھ کر اللہ نہ کرے جو اس کا مسلمان دوست ہے وہ بھی شراب کا عادی ہو جائے, یا وہ اگر آ کے گرد پھیرے ڈال کر شادی کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہے کہ اچھا ان کی دلی دوستی میں ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں شادی کا یا بچوں کی پیدائش کا. تو یہ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ان کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں بالکل, اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کوئی غیر اللہ کا نام نہ لیں, جو پرساد ہوتا ہے وہ نہ کھائیں, لیکن جو روزمرہ جیسے بعض وقت ان کے کوئی تہوار ہوتے ہیں وہ کوئی چیز بھجواتے ہیں تو معلوم ہے کہ اگر پوجا پاٹھ کا کھانا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک اچھی چیز بنانے کے طور پہ کہتے تو بالکل کھایا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.